بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 29 اپریل 2011، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنے والوں کے اوصاف کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ایمان لمن لا امانة له ولا دین لمن لا عهد له. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. امين يا رب العالمين. پچھلی مرتبہ سورہ توبہ کی دو آیات کے حوالے سے اہل ایمان کا اللہ تعالیٰ سے جو عہد ہو چکا ہے، قول و قرار، معاہدہ، اس کی تفصیلات ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئی، انہی پر گفتگو ہوئی. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک حدیث کے روح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں. ہمارا دین ہے ہی کل کا کل عہد. ایک تصور عہد وہ ہے جو میں کرتا ہوں، کسی دوست سے کو وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، کسی ساتھی سے، کسی کوئی کاروباری معاملہ ہے، چاہے وہ خالص دنیاوی معاملہ ہے، کاروباری معاملہ ہے، لیکن اس عہد کی بھی اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے. ان العہد کان مسئولا. یہ آپس میں جو تم عہد کرتے ہو ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے سربراہ حکومت نے کہہ دیا تھا کہ عہد کی کیا حیثیت ہے، یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان العہد کان مسئولا. یہ جو تم عہد کرتے ہو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. یہ نہیں ہے کہ ایک حقوق و لباد کے معاملے میں کسی کی حق تلفی کر دی، میں نے عہد کیا تھا پورا نہیں کیا، عہد کی خلاف ورزی کر دی، بد عہدی کر دی. نہیں، یہ معاملہ اتنا ہے میں کہ قیامت کے دن اس کے حوالے سے محاسبہ ہوگا، گریبان پکڑا جائے گا. تو عہد کی، آپس کے عہد کی بھی اتنی اہمیت ہے، اور یہ عہد تو دین تو ہے ہی اللہ کے ساتھ عہد کا نام، کہ پروردگار ہم نے تجھے اپنا رب اور مالک تسلیم کر لیا، تو ہی پروردگار ہے، تو ہی ہماری تمام ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، ہم تیرے بندے. اور بندے ہیں تو بندے بن کر رہیں گے، ہم نے تجھے رب مانا، یہ ہے دین. اور میں عرض کر چکا ہوں اس کی بنیاد عہد الست، جس کا تذکرہ سورہ اعراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ آیا. الست بربکم قالوا بلا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین. یہ عہد اللہ کے ساتھ ہو چکا ہے. ہر انسان اپنے باطن میں اللہ کی پہچان رکھتا ہے، اس کی جو فطرت عطا ہوئی ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس میں اللہ کی معرفت امپرنٹ موجود ہے اندر. ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن تم یہ نہیں کہہ سکو گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، اور کوئی عہد ہم نے تجھ سے کیا تھا ہم نہیں جانتے. اب نہیں کہہ سکتے. تو وہ قول و قرار ایک الگ ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں غیب کے پردوں میں رکھا گیا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جا بجا اپنی نشانیاں اس کائنات میں بکھیر دی ہیں، ان کو ہی دیکھو گے، غور کرو گے تو رب یاد آ جائے گا اور اس وہ عہد تازہ ہو جائے گا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ لآیات لقوم يعقلون، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب شعور ہیں، عقل مند ہیں، اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں. کس چیز کی نشانی؟ وہ ہستی جسے ہم بھولے بیٹھے ہیں، غیب کے پردوں میں آ گئے ہیں تو ہم اس وہ سامنے مستحضر نہیں ہیں، وہ تازہ ہو جائے اس کی یاد، وہ رب، وہ خالق، وہ مالک. چنانچہ یہ ہے فطرت میں اس کی بنیاد، اور اسی کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ نماز کی ہر رکعت میں ہم اس عہد کا اعادہ کرتے ہیں، اس کو ریوائز کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار صرف تجھے ہی ہم پوچھتے ہیں، تیری ہی بندگی کرتے ہیں. اور نعبدو کے اندر یہ مفہوم بھی ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک بھی تیری بندگی اور غلامی جاری رکھیں گے، اس لیے کہ تو رب ہے. سورہ فاتحہ کا آغاز ہی ہو رہا ہے رب کو ماننے سے، الحمدللہ رب العالمین. اس رب کا اقرار زبان سے بھی کہ جو عہد الست میں ہم نے تسلیم کر لیا تھا، اور پھر اس کی بندگی، یہ عہد. اس عہد کی زیادہ تفصیل یہاں پر آ رہی ہے اس اعتبار سے کہ اس کا ہماری زندگی پر کیا امپیکٹ ہونا چاہیے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، وہ عہد اصلا ہے کیا. ہم اگر اللہ کی بندگی پر پورے اتریں تو اس کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا، اور اس بندگی کے تقاضے ہیں کیا. ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں تو کیا مطلب، صرف زبان سے کہنے سے ہم اللہ کے بندے بن جائیں گے؟ ہماری صبح و شام، ہماری بھاگ دوڑ ساری دنیا کے لیے ہو، دولت کمانے کے لیے ہو، حرام سے ہو، حلال سے ہو، جائز سے ہو، ناجائز سے ہو، میں کوئی پرواہ نہ ہو، اور زبان سے کہتے رہیں کہ ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس کے بندے ہیں. بندگی کا مطلب کیا ہے؟ اگر واقعی بندے ہو تو زندگی کس انداز سے گزرنی چاہیے؟ یہ ہے بہت اہم معاملہ. تو ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے ان کی جانیں، ان کے مال خرید چکا ہے، یقیناً ان کے لیے پھر ہے جنت، یعنی ایک سودا ہو چکا. اللہ تعالیٰ خریدار ہے، وہ ہم سے ہماری جانیں اور مال طلب کر رہا ہے. طلب بھی کس معنی میں کر رہا ہے؟ کہ تمہیں دیے ہیں، استعمال کرو، لیکن میری مرضی کے مطابق، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور ضرورت پڑے تو میری راہ میں سب کچھ حاضر کر دو، یہاں تک کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ اس کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں کہ جان دینی پڑے تو بھی حاضر ہے. جہاد و قتال کے لیے بھی ہر وقت ذہنم تیار ہیں کہ یہ بھی رب کا تقاضا سامنے آئے گا جس وقت، تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائیں گے، حاضر کر دیں گے. یہ ہے تقاضا. وہ خرید چکا اور اس کا وعدہ ہے ہم سے جنت. خریدار وہ ہے، قیمت وہ ادا کرے گا جنت کی شکل میں، وہ جنت جس کے ہم سب امیدوار ہیں، بلکہ ہم میں سے اکثر تو امیدوار ہی نہیں، حقدار سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. اور کس کا حق ہے جنت پر؟ ہمارا نہیں ہے تو اور کس کا؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہوں، ہمیں پرواہ ہی نہ ہو کہ زندگی کے میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ جائز ہے کہ نہیں ہے، جن ذرائع سے کما رہے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہ ہو، پر جنت تو ہمارا حق ہے، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا جنت ہمارا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت تمہارا حق ہے، لیکن حق کب ثابت ہوگا؟ جب تم سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دو، اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جان اور بال کو اللہ کی امانت سمجھو اور امانت ہی کی طرح استعمال کرو، پھر حق ہے. یہ ہے وہ بہت کھلی حقیقت جو یہاں پر دو ٹوک واشگاف الفاظ میں ہمارے سامنے ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ہے یہ ادھار کا سودا، اس لیے دل ٹھکتا نہیں. ایک صاحب نے بڑا خوبصورت نقطہ لکھا ہے کہ یہ سودا ایسا ہے کہ واقعی یہ ادھار ہی کا بنتا ہے، اس کی قیمت ہمیں دوسرے عالم ہی میں ملے گی جیسے کہ وعدہ ہے، اور عقلن بھی دوسرے عالم ہی میں ملنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یاد وعدہ کیا کہ زندگی میں، زندگی کے آخری سانس تک پروردگار تیری بندگی اور غلامی کرتے رہیں گے، اور یہ جان مال سب کچھ تیری امانت سمجھیں گے، اس کے مطابق تیری مرضی کے مطابق اس کو استعمال کریں گے، اور تیرے دین کی خدمت اور سربلندی میں سب کچھ کھپانے کے لیے بھی تیار ہیں. زندگی کے آخری سانس تک اگر ہم اس پر پورے اترے، اب ہم اس کے معاوضے کے مستحق بنیں گے، اس عالم میں نہیں. اس لیے کہ یہ قدم قدم پر ہمارا نفس بھی رکاوٹیں لگاتا ہے. بعض اوقات ایک انسان طے کرتا ہے کہ ہاں مجھے اس رستے پر چلنا، بات سمجھ میں آ گئی، لیکن کوشش کے باوجود اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہے. جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا تو اسی رستے پر اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت تو بات سمجھ میں آ گئی، سفر کا آغاز کیا، لیکن اس کے بعد اس رستے سے ہٹ گیا ہے. جنت کا مستحق نہیں اس معاہدے کے روح سے عقلاً. یہ تو پوری زندگی کا عہد ہے. میں نے تو ایک یہ مثال دی، ایک مثال اس سے آگے کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایک شخص ساری زندگی نیک بندوں کی طرح زندگی گزارتا ہے، اہل جنت والے کام کرتا ہے، یعنی رب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کر رہا ہے، اسی کے مطابق زندگی بسر ہو رہی ہے، اور اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے اور پھر اس کے وہ اہل جہنم والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور انجام پھر کیا ہے؟ جہنم. یہ عہد، قول و قرار، اس کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اس پر گامزن رہو گے تو تمہیں اس کی قیمت وہاں ملے گی، تب مستحق ہوتے ہو. لہذا یہ ہے ہی ادھار کا سودا. اب یہ ہے کہ اللہ کی ربوبیت پر یقین اور اللہ کے وعدے پر اعتماد، یہ اس میں شرط ہے. وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن، وعدہ ہے اس کے ذمے بالکل سچا، پکا، پختہ وعدہ. تورات میں بھی اللہ نے یہ وعدے کیے، انجیل میں بھی، اور اس قرآن میں بھی. ومن اوفا بعہدہ من اللہ، یہ پہلی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، میں تیزی سے ترجمہ کر رہا ہوں. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہو بھی کون سکتا؟ ایک تو ویسے ہی وہ رب، جب وہ بندوں سے تقاضا کرتا ہے کہ اپنے عہد کو پورا کرو تو یہ اصول اس کا اپنا ہے، وہ اپنے عہد سے کبھی نہیں پھر سکتا. اور دوسری اور بہت اہم بات یہ ہے کہ ہم کتنا ہی کسی سے کوئی عہد کریں خلوص نیت کے ساتھ، دل کی صفائی کے ساتھ، لیکن بعض اوقات ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں کہ ہم عہد پر پورا نہیں اتر پاتے. ان رکاوٹوں کو ہم اوور کم کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم مجبور ہیں. کوئی جسے کہتے ہیں کہ ہم وعدہ تو کرتے ہیں لیکن کوئی ارضی یا سماوی آفت آ گئی تو بھائی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس پر تو ہمارا اختیار نہیں. ایک شخص کچھ عرصے کا ایک کسی سے وعدہ کرتا ہے، اسے معلوم نہیں کہ کل ہی اس کی موت اس کے منتظر ہے. کائنات میں ایک ہی ہستی ہے کہ جو اپنے وعدے کو پورا کرنے کی کا پورا اختیار رکھتی ہے، وہ صرف وہ رب ہے، اس کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں. فعال لما یرید، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی اس کے راستے کی رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا. لہذا یقین رکھو کہ اس کا وعدہ سچا ہے اور وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے پر پورا اختیار اور قدرت رکھتا ہے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بس خوشیاں مناؤ اس بیع پر، اس سودے پر جو تم نے اللہ کے ساتھ کر لیا. میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سے زیادہ بینیفیشل، اس سے زیادہ سود مند، سود بند کے لفظ کے اندر سود بھی آ رہا ہے ویسے تو، سود کیا کیسے کہتے ہیں بڑھوتری کو، اس سے زیادہ پروفیٹیبل. بڑھوتری کی وہ شکلیں جو ہمارے ہاں سود ہے وہ تو حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، لیکن یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کاروبار آپ کرتے ہیں کس توقع میں کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا. کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے، کوئی اور آپ کی کسی قسم کی کوئی بزنس سچویشن کوئی جس میں اتنا فائدہ کسی کو پہنچ سکتا ہو، اتنا تو کیا اس کا کروڑواں حصہ بھی مل سکتا. محدود سی زندگی، رب کی بندگی کے مطابق اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق گزار دو. اور میں عرض کر چکا ہوں یہ تقاضا بھی اللہ تعالیٰ کا ہم سے بے جا مطالبہ نہیں ہے، ناروا تقاضا نہیں ہے، وہ واقعی رب ہے اور ہم واقعی غلام. سب کچھ اس کی ملکیت ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ بھی اس کی آتا ہے، ہمارا وجود بھی اس کی آتا ہے، ہماری صلاحیتیں بھی اس کی آتا ہیں، کچھ بھی تو ہمارا نہیں. تو بس اس کی بندگی کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق گزار دو، اور اس کے بعد دیکھو کہ جو ابدی زندگی، حقیقی زندگی آنے والی ہے، اس میں وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہو گے، اور اس کے علاوہ جو کچھ ملنے والا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے. کتنا بڑا اس کا فضل ہے، رحمت ہے. تو فاستبشروا ببیعکم الذی، اس بیع پر خوشیاں مناؤ. وذلک هو الفوز العظیم، اور یہی ہے عظیم کامیابی. سورہ توبہ میں چار جگہ پر یہ الفاظ آئے ہیں، وذلک الفوز العظیم، وذلک هو الفوز العظیم، ذلک الفوز المبین، اس ایک سورت میں چار مرتبہ، اور چاروں مرتبہ چاروں جگہ پر اس کا تعلق صرف اور صرف آخرت سے بتایا گیا. ہماری نگاہ دنیا کی کامیابی پر ہوتی ہے، ہمیں کوئی دنیا میں کامیابی کا گر بتائے تو ہم توجہ سے سنیں گے، کان لگا کر سنیں گے، دھیان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہاں اخروی کامیابی کی بات کریں تو صرف نظر، قرآن دنیاوی کامیابی کو بالکل صرف نظر کرتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ بتایا گیا کہ دنیا میں کامیابی یہ بھی اس امتحان کا حصہ ہے جس میں انسان کو ڈالا گیا، یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہاں کی کامیابی حقیقی کامیابی نہیں ہے، یہ ایک امتحانی شکل ہے، ڈرتے کیا ہو. فرمایا ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، یہ مضمون قرآن میں کئی جگہ ہے، ہم لوگوں کو دنیا میں اقتدار اور غلبہ بھی عطا کرتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اب وہ کرتے کیا ہیں. غلبہ اقتدار ہم تو کہتے ہیں بڑی کامیابی مل گئی، اب ایک نیا امتحان شروع ہو رہا ہے. تو دنیا کی کامیابی کی کوئی حیثیت نہیں، چنانچہ سورہ صف میں یہ بات آئی ہے، وہاں بھی فرمایا کہ سب کچھ لگا دو اللہ کی راہ میں، یہی مضمون ایک اور انداز سے آیا، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. دیکھیے یہ بھی بیع کا ذکر ہو رہا ہے، وہاں بھی تجارت کی بات ہو رہی ہے، ایک ہی مضمون ہے، دو مختلف انداز. اہل ایمان کیا ہم تمہاری رہنمائی کریں، هل ادلکم کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف، علی تجارت، ایک سودا، ایک ڈیل جو اللہ سے کر لو، تنجیکم من عذاب الیم، کہ وہ سودا تمہیں اللہ کے اس عذاب علیم سے نجات دلا دے. یہاں وہ سودا بتایا جو تمہیں جنت تک پہنچا دے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اسی بات کو دوسرے انداز میں کہ اگر جنت نہیں ہے تو پھر کیا ہے، نو تھرڈ آپشن، جو ناکام ہے وہ جہنم میں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. جو نیک ہیں، اللہ کے وفادار ہیں، وہ جنت میں ہوں گے، اور جو سرکش ہیں، باغی ہیں، گناہگار ہیں، وہ جہنم میں ہوں گے، تیسرا کوئی مقام نہیں. کچھ لوگوں کے ذہن میں آئے گا شاید ایک مقام عراف بھی ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن میں آتا ہے، سورہ عراف اسی کے حوالے سے ہے کیونکہ اس میں تذکرہ ہے ایک مقام کا، لیکن وہ ایک مقام جو ہے وہ ایک عارضی سا قیام ہوگا، ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے تک. اور اس کی تشریح جو آتی ہے احادیث میں کہ جن کے اعمال جو ہیں وہ ٹائی ہو جائیں گے، یعنی وزن اعمال ہو رہا ہے، اور وزن اعمال انہی کا ہوگا جن کے اندر ایمان ہے، ایمان کے بغیر کسی عمل میں کوئی وزن ہی نہیں. جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو سیدھے سیدھے جائیں گے جہنم میں، ان کا تو کوئی عمل ہی قبول نہیں. فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا، ان کے لیے ہم ترازو نہیں نصب کریں گے ایسے لوگوں کے لیے جو ہیں ہی دنیا دار، دنیا پرست. ہاں جنہوں نے نیک عمل بھی کیے تھے اور گناہ بھی کیے تھے. نیک عمل نیک تب ہی مانا جاتا ہے جب ساتھ پیچھے اس پر ایمان موجود ہو. اب وہ ٹائی ہو گیا، میزان میں پلڑا برابر ہو گیا، اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ ان کو کچھ عرصے کے لیے مقام عراف پر رکھا جائے گا، ججمنٹ جو ہے وہ ڈیفر کی جائے گی تھوڑے سے عرصے کے لیے، اس کا تذکرہ آتا ہے. لیکن وہ اس کے بعد جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تھوڑا سا عرصہ پھر ان کو بھی اہل جنت میں اللہ تعالیٰ شامل فرما دیں گے، رحمت، اس کی رحمت کے ظہور کا دن ہوگا. لیکن وہاں مقامات دو ہی ہیں اصلا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. چنانچہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس سودے کی طرف جو تمہیں اس عذاب علیم سے، جہنم سے چھٹکارا دلا دے. خطاب بھی کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مجھ سے اور آپ سے ہے. ہم تو سمجھے کہ بس مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، جنت ہمارا حق ہے، اب کون سی ڈیل ادا سے کرنی ہے، کون سا سودا کرنا ہے. اب آگے اس کا جواب دیا گیا، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وانفسکم. پختہ یقین ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر. یہ زبانی، صرف زبان کی نوک والا ایمان نہیں، دلی یقین والا، وہ یقین جو انسان کے عمل کو بدل دے، جس کی گواہی اس کے کردار سے، اس کے عمل سے مل رہی ہو، ہاں واقعی اللہ کو ماننے والا ہے، یہ واقعی آخرت کا طلبگار. قول و فعل گواہی دیتے ہیں، شب و روز گواہی دیتے ہیں، وہ والا یقین. اور پھر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، جو جان اور مال اللہ نے تمہیں دیے اس کے ساتھ جہاد کرو اللہ کی راہ میں، لگاؤ اللہ کی راہ میں، کھپاؤ. وہی تقاضا جو یہاں آ رہا، ایک پھول کا مضمون ہو تو سو رنگ سے باندھو، مضمون تو ایک ہی ہے، اسلوب کا فرق. تو وہاں آگے یہ بات آئی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اب اس جنت کا ذکر ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان جنات میں داخل کرے گا. یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. وہ جو اخروی کامیابی ہے، اصل بڑی کامیابی ہے ہی وہ. آگے فرمایا وہ اخرا تحبونها، اے مسلمانوں، ایک اور چیز ہے جو تمہیں بڑی پسند ہے، اسلوب بڑا قابل توجہ ہے. اگر یہ سب کچھ تم نے اللہ کی راہ میں لگا دیا، کھپا دیا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دی، تو اصل کامیابی تمہیں مل گئی، تم کامیاب ہو. اور کامیابی ہے ہی وہ، لیکن ایک کامیابی تمہیں بڑی پسند ہے کہ دنیا میں بھی کامیابی ملے، نصر من اللہ، اللہ کی مدد دنیا میں بھی آ جائے. وہ فتح قریب، اور قریب ہی جلدی ہماری نگاہوں کے سامنے مسلمانوں کو ہم فاتح بھی دیکھیں، غالب بھی دیکھیں. اس کو کس انداز سے کہا؟ یہ تمہیں پسند ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا. انسان کی جو ایک بشری کمزوریوں میں سے یہ ہے کہ فوری میرے ان محنت کی نتیجہ بھی سامنے نکل آئے، اور اپنی جگہ یہ خواہش رکھنا کہ دین غالب ہو ایک نیک خواہش ہے، اس میں کوئی شکی نہیں، لیکن یہ خواہش اپنی جگہ ہے. اور یہ تمہیں پسند ہے، رب یہ دیکھ رہا ہے کہ تم اللہ سے وفاداری کے امتحان میں پورے اتر رہے ہو یا نہیں. تم نے جو عہد بندگی کیا تھا اس کے تقاضوں کو پورا کر دیا، جان مال واقعی اس کو اپنی اللہ کی امانت سمجھ کے اس کو استعمال کیا، خرچ کیا، اور جب موقع آیا تو اللہ کی راہ میں نچھاور کر دیے، بس کامیابی اللہ کی طرف سے، یہ اصل کامیابی. تو قرآن مجید دنیا کی کامیابی کا، اور وہ بھی کامیابی کون سی؟ دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی، یعنی دین کا غالب ہونا، مسلمانوں کی حکومت کا بننا، اسے بھی اس انداز میں کہہ رہا ہے یہ چیز تمہیں پسند ہے. اور بین السطور بھی یہ کہ اللہ کی نگاہ میں اصل مطلوب شے یہ نہیں ہے. ہاں تم سے یہ بھی وعدہ ہے، وبشر المومنین، آؤ صحیح اس راستے پر. بحثیت مجموعی ہے، اگر مسلمان امت اس رستے پر چلے گی دنیا میں بھی غلبہ اور اقتدار اللہ اس کو دے گا، یہ بھی وعدہ کر دیا، جبکہ اصل وعدہ آخرت کا ہے. اور آخرت ہی کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ میں چار جگہ آیا ذالک الفوز العظیم، یہ ہے عظیم کام. اب وہ اس میں وہ دوسری آیت جو رہ گئی تھی، پہلی آیت کی تفسیر بھی کسی اور انداز سے بھی ہو گئی، کہ وہ وقت جب آیا کہ بالکل ہم جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آ جائیں، اللہ کرے کہ وہ آئے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث بہ نفسہ فقد مات علی شعبۃ من النفاق. جو شخص مر گیا اس حال میں کہ نہ تو وہ کبھی اللہ کی راہ میں اسے جنگ کا موقع ملا، اور نہ ہی اس کے دل میں اس کی کوئی بھی کوئی خواہش ہی پیدا ہوئی کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان نچھاور کر دوں، گردن کٹا دوں. اگر دل میں خواہش بھی نہیں ہے تو فقط مات علی شعبۃ من النفاق، ایسا شخص ایک درجے کے نفاق پر اس کی موت واقع ہوئی، یہ نفاق کی ایک حالت ہے. تو وہ تمنا تو رہنی ہی چاہیے، اور جب وقت آئے تو گردن کٹا دیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے. لیکن ان دا مین ٹائم کیا کرنا ہے؟ عام زندگی میں کیسے شب و روز کیسے گزرے ان لوگوں کے جو اللہ سے عہد کو پورا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے عہد پر، اپنے حصے کے وعدے پر پورا اتریں، اس جان اور مال کو اللہ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں، ان کے یہ شب و روز کیسے گزرنے چاہیے؟ اگلی آیت جو ہے مفصل آیت، اس میں اس کی وضاحت ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. نو باتیں آئیں. سب سے پہلی بات فرمائی التائبون، وہ لوگ کے جو توبہ کرنے والے ہیں. اور توبہ کا مفہوم پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوا، اللہ کی طرف پلٹنا، رجوع کرنا، پھر صراط مستقیم، اللہ کی بتائی ہوئی جو رہنمائی ہے اس کو اختیار کرنا، صراط مستقیم کی طرف پلٹنا، یہ توبہ ہے. ایک توبہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک وہ صراط مستقیم پر قدم بھی نہیں رکھا تھا، زندگی گزری ہے نفسانی خواہشات کے تحت. قرآن نے دو جگہ کہا ہے کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو اپنے نفس کو ہی معبود بنا لیتے ہیں. اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اب احساس ہوا کہ نہیں، یہ راستہ غلط تھا اور صحیح راستہ صراط مستقیم واضح ہو گئی، اب اس کے اوپر چلنے کی کوشش ہو رہی، یہ بھی توبہ ہے. سابقہ گناہوں پر استغفار اور عہد کی آئندہ اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسی صراط مستقیم پر چلتے رہیں گے. یہ ہے توبہ. لیکن توبہ ایک دفعہ کی توبہ نہیں ہوتی، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ چل رہے ہیں اسی صراط مستقیم پر، اسی عہد کو پورا کرنے کے لیے جو اللہ سے کیا، ایاک نعبد. لیکن پھر کہیں کمزوری، کہیں غفلت، کہیں پھر دنیا کی طرف جھکاؤ، کہیں فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جاتی ہے. اور ہر شخص سے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم خطا کار ہیں. سچی بات یہ کہ اللہ کی بندگی کے تقاضوں کو 100% پورا کرنا ہمارے بس میں ہے ہی. ہم پوری کوشش کریں گے. کسی وقت اکثر لوگوں کو یہ اس کا تجربہ ہوگا، ماہ رمضان میں بھی ایسے مواقع آتے ہیں، لمحات آتے ہیں، کوئی لوگ عمرے کے لیے گئے ہیں، حج پر گئے ہیں، ایسے لمحات آتے ہیں کہ ایمان و یقین کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر اسی وقت موت آ جائے تو شاید ہم سیدھے جنت میں جائیں. آئندہ کے لیے بڑے بڑے عزائم بھی ہوتے ہیں. پھر آئے دنیا داری میں لگ گئے، کوشش بھی کی ہے، پھر بھی قدم ڈگمگا رہا ہے، کہیں پھسل رہا ہے. تو جیسے ہی قدم پھسلے، فوراً واپس پھر متوجہ ہو جائے اللہ کی طرف، اپنی کوتاہی پر استغفار اور پھر اسی صراط مستقیم پر چلنے کا عزم. تو توبہ کرتے رہنے والے، خطائیں ہوں گی، کسی سے کم، کسی سے زیادہ، کسی سے چھوٹی، کسی سے بڑی. مقامات ہیں ایمان کے، بھی مختلف لیولز ہیں. جو اولیاء کے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، ان کے بعض اعمال ہماری نگاہ میں نیک ہیں، لیکن ان کے مرتبہ مقام کے اعتبار سے وہ کم تر ہیں، اللہ ان سے اور زیادہ کا گویا کہ متمنی ہے، توقع کی جاتی ہے کہ وہ اس سے بھی اونچی استقامت دکھائیں گے. وہ استقامت نہ دکھانا بھی ان کی کمزوری اور کوتاہی شمار ہوگا. عام آدمی کے لیے وہ راستہ جس پر وہ چل کر استقامت نہیں دکھا رہے، عام آدمی کے لیے وہی خیر اور نیکی کا راستہ ہو سکتا. تو بہرکیف اپنے اپنے لیول پر جو بھی کوتاہی ہو رہی ہے، کسی وقت بھی ہو گئی، فوراً پلٹو. یہی ادا اللہ کو پسند ہے، یہی روش اللہ کو مطلوب ہے. التائبون، اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے رہنے والے. العابدون، اللہ کی بندگی اختیار کرنے والے. وہ عہد بندگی کو پورا کرنا، اس کا جو اولین تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ آقا کا ہر حکم ماننا ہے. عبادت کا لازمی تقاضا، اولین تقاضا، اطاعت. اور اللہ کی اطاعت محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر ہوگی، کہ وہ واقعی ہمارا محسن ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، وہی رب ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی دعاؤں کو سننے والا ہے، وہی حاجت روا ہے. لہذا اس کی جب ہم اطاعت کریں گے تو یہ باس کی اطاعت نہیں ہے کہ جبرن ہو رہی ہے، وہ واقعی رب ہے، وہ دل کی لگن کے ساتھ ہوگی، وہ محبت کے جذبے کے ساتھ ہوگی، تب وہ عبادت بنے گی. عبادت کا ترجمہ فارسی میں کرتے ہیں پرستش کرنا. پرستش، کسی کی عظمت، کسی کی محبت کی وجہ سے اس کی ہر بات ماننا. بلکہ اس پرستش میں تو آتا ہے کہ اس کے چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر ہوتے ہیں، جسے انسان وہ مقام دیتا ہے کہ یہ میرا آئیڈیل محبوب. تو حکم تو دور کی بات ہے، ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہے. ہم اللہ کو آئیڈیل محبوب کہہ کے بھی اس کا ہر حکم توڑتے ہیں دھڑلے کے ساتھ. یہ ہے تضاد. تو العابدون، رب کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے والے. عبادت، اس لیے کہ عبادت کے اندر نماز کا ذکر تو آگے آ رہا ہے، نماز تو عبادت کا ایک جسچر ہے، بندگی کا ایک جسچر کہ پروردگار تیرے سامنے سر بھی جھکا رہے ہیں صبح و شام. یہ تو ایک سمبولک انداز ہے کہ ہم بندے ہیں، ہم تجھے رب مانتے ہیں، تیرے سامنے جھک رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، پھر سجدہ کر رہے ہیں. اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں تیرے ہر حکم پر چلیں گے. ہم ویسے تو سجدہ کر دیتے ہیں اللہ کے سامنے، لیکن آگے زندگی کے معاملات میں یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ رب کا حکم کیا ہے. ہوتا رہے، رب نے پورا ہدایت نامہ دے دیا، اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں، دنیا کے کام اتنے، رہنمائی لینے کی ضرورت ہی نہیں. بندگی کسے کہتے ہیں؟ تو ہے کہ واقعی رب آقا مانا ہے، اس کے ہر حکم کی چشم و ابرو کے اشارے کے منتظر ہیں، جو وہ کہے حاضر. العابدون، الحامدون، حمد کرنے والے، شکر بجا لانے والے، یہ بندہ مومن کے اوصاف میں سے ایک اہم وصف ہے. اگر واقعی حقیقت کھل جائے کہ سب کچھ جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس کائنات میں کل خیر، خوبی، بھلائی جو آ رہی وہ رب کی طرف سے آ رہی ہے، ہمیں جو مل رہا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں، کھانا کھایا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی مسلمین من المسلمین. یہ کھانا کہاں سے آیا، کیسے ملا، ہم نے کمایا، بازار سے خریدا، جو کچھ ہے اصل میں اللہ کیا تھا، شکر اس کا. پیاس بجھی ہے، اللہ کا شکر. جو بھی دنیا میں نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں فوراً شکر. سب سے بڑی نعمت اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، اس پر ہم کتنا شکر ادا کریں، جتنا کریں کم ہے. پھر رہنمائی عطا کر دی، پھر قرآن جیسی دولت عطا کر دی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا گائیڈ، عظیم رہنما عطا فرما دی، صراط مستقیم پر واضح کر دی، اس پر چلنا آسان بنا دیا. ہر پہلو سے شکر. تو بندہ مومن کا کام یہ ہے، اس کی زندگی دو چیزوں سے عبارت ہے، صبر اور شکر. تکلیف آئے، مشکل آئے، تو وہ بھی سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے، میری آزمائش ہو رہی، اس کو دور بھی وہی کر سکتا ہے، اور اس پر استقامت بھی اسی سے مجھے مل سکتی ہے، اسی سے میں دعا کروں کہ پروردگار اس آزمائش میں پورا اتر سکوں، اور اگر کوئی مشکل ہے تو نہیں حل کرنی. یہ ہے صبر اور شکر. یہ نہیں کہ ہر ایک کے سامنے دکھڑا رو رہے ہیں حالات کا، یہ صبر نہیں ہے. صبر تو وہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، پھر جب حالات آپ کے اختیار میں نہیں ہو تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ جو ہے رہا اسی پر گزارا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر دکھڑا بیان کر رہے ہیں تو یہ صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے سمجھا جائے، اور اس کے حوالے سے دعا کرنی ہے، اللہ سے کرنی ہے، اور مانگنا ہے تو اسی سے مانگنا ہے، اور شاکر اور قانع رہنا، قانع قناعت، کم ملا ہے اس پر راضی، اور خیر مل جائے جسے ہم خیر سمجھتے ہیں، ہر قسم کی خیر، تو پھر شکر. تو الحامدون، بندہ مومن، ایمان جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی یہ شکر کے جذبات اللہ کے لیے اور زیادہ شدت کے ساتھ اس کے باطن میں سے پھوٹیں گے. اگلا لفظ السائحون، اب ہمیں ذرا جلدی چلنا ہوگا. سائحون ترجمہ کیا گیا روزہ رکھنے والے، ایک ترجمہ یہ ہے، لیکن اس کا اثر لفظ کی جو اصل حقیقت ہے وہ سیاحت کا لفظ ہے، یعنی گھر بار چھوڑنے والے. مراد یہ ہے کہ جو دین کے کام کے لیے کبھی گھر بار چھوڑنا پڑے تو گھر بار بھی چھوڑ دیں، سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کریں، گھر کی سہولتوں سے انسان کو جو ہے محروم ہونا پڑے وقتی طور پر اس کے لیے بھی تیار ہوں، جہاد کے لیے نکلنا پڑے اس کے لیے بھی تیار ہوں. السائحون، زمین میں چلنے پھرنے والے، لیکن کس مقصد کے لیے؟ دین کی خاطر، اللہ کے لیے، حصول علم کے لیے نکل رہے ہیں، دین سیکھنے کے لیے. ظاہر بات ہے جو شخص گھر سے نکلتا ہے, آج کل تو سفری سہولتیں بھی بہت ہیں, پھر آپ پہلے سے معلوم ہوتا ہے فلاں جگہ جانا ہے, وہاں ٹھہرنے کا انتظام بھی یہیں سے کر لیا, ہر چیز جو ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے, ساری سہولتیں اویلیبل ہیں. اس زمانے میں تو تھی نہیں. علم کے لیے لوگ کتنے کتنے لمبے سفر کرتے تھے اور کیسی کیسی مشکلات اور شدائد جو ہیں وہ جھیلتے تھے حصول علم کے لیے. یہ محدثین نے جتنی محنت کی ہے حدیث کو جمع کرنے میں اور اس کی چھان پھٹک میں, یہ ساری چیزیں, اور پھر جہاد و قتال کے لیے نکلنا, یہ سب اس میں شامل. الراکعون الساجدون, اب یہاں تذکرہ ہو رہا نماز کا, رکوع اور سجدہ کرنے والے. باٹم لائن اس میں کیا ہے کہ فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, کثرت سے رکوع و سجود کرنے والے. جیسے سورہ الفرقان میں آیا, وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, اللہ کے بندے, خاص بندے, پسندیدہ بندے, رات ان کی گزرتی ہے اپنے رب کے سامنے سجدہ و قیام میں. یعنی فرض نماز تو ہے ہی ہے, اس کے بغیر تو اسلام کا تصور ہی نہیں تھا اس وقت. جب اضافی طور پر رکوع و سجود کی بات آ رہی ہے, رکوع کرنے والے, سجدے کرنے والے کثرت سے, اس سے آگے کا ذکر ہو رہا ہے, نوافل, تہجد, جتنا بھی اللہ توفیق دے. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ, اس وقت میں ترجمہ ہی کروں گا, پھر شاید اس پر گفتگو آئندہ بھی کچھ ہوگی. نیکی کا حکم دینے والے, بدی سے روکنے والے. ابھی تک ساری باتیں کیا تھیں, وہ انسان کے اپنی ذات سے متعلق تھی, توبہ کرنا, اللہ کی حمد بیان کرنا, اللہ کی ہر معاملے میں اطاعت کرنا, اللہ کی خاطر نکلنا پڑے, گھر بار چھوڑنا پڑے تو نکل جانا. اب آ رہا ہے رکوع سجود, وہ بھی ہو گیا. اب دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا بھی ہے. یہ نہیں کہ خود ہی نیک بن گئے, بس اپنی ذات کے اندر, اپنی ذات کے گنبد میں بند ہو گئے. معاشرے کی اصلاح بھی کرنی ہے. اگر ایمان ہے اور جو کچھ تمہیں صلاحیتیں دی ہیں یہ اللہ کی امانت ہے, تو اس کام میں بھی استعمال ہوں گی. الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر, مزید تفصیل میں ابھی نہیں بیان کر رہا, انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا. والحافظون لحدود اللہ, اور جو اللہ کی معین کردہ حدود ہیں ان کی پوری پابندی کرنے والے, زندگی کے ہر میدان میں, معاش کے میدان میں, سماجی میدان میں, معاشرتی میدان میں, حدود اللہ ہیں, یہ حلال ہے, یہ جائز ہے, یہ حرام ہے, یہ ناجائز ہے. معاشرے کے اندر بھی انہی حدود کے حوالے سے انہوں نے ایک ایکٹیو کردار ادا کرنا ہے, اس کی محافظت اور خود اس کی پابندی کرنا ہے. خود بھی پابندی کرتے ہیں اور پابندی کا کوئی توڑ رہا ہے ان حدود کو تو اس کو بھی برداشت نہیں کرتے. من رہا ان کو منکرن فلیغیرو بیدی, جو تم میں سے برائی کو دیکھے قوت سے بدلے. اسی کی تشریح ہے جو انشاءاللہ آئندہ ہوگی. یہ رول بھی ہے انہی لوگوں کا. وبشر المؤمنین, اور آخر میں فرمایا اے نبی بشارت دے دیجئے ان اہل ایمان کو, یہ ہیں واقعی سچے مومن, یہ ہیں اپنے عہد کو پورا کرنے والے جو انہوں نے رب سے کر لیا. اور جنت کی بشارت اصلا ان کے لیے ہے. وبشر المؤمنین, پروردگار ہمیں بھی اس کا مستحق بنائے, آمین یا رب العالمین. دو جملوں میں صرف حالات حاضرہ کے حوالے سے اتنا ہی تبصرہ کروں گا جو پچھلی بار بھی عرض کیا تھا. یا پھر ہم ایک ایسے دوراہے پہ کھڑے ہیں کہ ڈو مور سے آگے بڑھ کر اب یا ادھر یا ادھر, یا چنا کن یا چنی والا مرحلہ آ گیا ہے. آج کا نوائے وقت کا اداریہ اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ امریکہ نے, ابھی آپ کو معلوم ہے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران شمالی وزیرستان میں بھی اور جنوبی وزیرستان میں بھی دونوں جگہ نیٹو اور افغان افواج نے پاکستانی چوکیوں پر حملے کیے. اب یہ کھلی جا رہی ہے, یا تو 100% ہماری لائن پر آ جاؤ, اور لائن پر آنے کا مطلب کیا ہے, کہ امریکہ یہاں سے جاتے جاتے پاکستان کو اور افغانستان کو طالبان کو لڑا کر ہمیشہ کے لیے ایک دشمنی اور اس خطے کے لیے ایک ناسور کریٹ کر کے جانا چاہتا، جس میں ہماری بھی تباہی ہے اور افغانستان کی بھی تباہی ہے، اور ورنہ پھر یہ ہے کہ اب وہ گویا کہ خود آگے بڑھ کر جیسے کہتے ہیں کسی کو اکسانا، حملے کر رہے ہیں کہ پاکستان آئے یا تو ہماری بات مانے یا پھر انہیں توقع اسی بات کی ہے کہ یہ بزدل ہیں، ان کے اندر دم خم ہے نہیں، انہیں تو ایٹم بم بچانا اپنا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ ہمارے سامنے سٹینڈ لے نہیں سکتے، لہذا آئیں گے ہمارے اسی رستے پر جو ہم ڈکٹیٹ کر رہے ہیں۔ تو جو ضرورت ہے اس وقت وہ قوم کو بیدار کرنے کی ہے، ہماری قیادت چاہے وہ سیاسی ہو یا فوجی عسکری ہو، نوائے وقت نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ اب دفاع پاکستان کے لیے قوم کو منظم کرے امریکہ کے مقابل میں کھڑے ہونے کے لیے، اس کے لیے ذہنی طور پر تیاری کی جائے، بجائے اس کے کہ اندر ہی اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کے ان کے آپس کے جو ہے مذاکرات ہوتے ہیں اور کیا طے ہوتا ہے، اور اندر خانے کیا باتیں جو ہیں وہ طے پا جاتی ہیں جو پھر بعد میں 10 سال کے بعد کھلتی ہیں، سب کچھ بیچ باج گئے، تو یہ جو ہے اس کی بجائے حقائق سے قوم کو بتائے جائیں اور پھر یہ کہ ان کو تیار کیا جائے، جو امریکہ ہم پر اب جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے کرنا چاہتا ہے تو کرے، افغانستان پر اس نے ساری دنیا کو لا کر کیا کر لیا، وہاں سے ناکامی کا جو ہے وہ زخم چاٹ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری واپسی جو ہے بس قابل عزت واپسی کا رستہ بھی مل جائے، سارا ملبہ ہم پر گرے جو ہم پہلے ہی لیٹے ہوئے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں ان کو تو وہ نہیں جھکا سکا، جو لیٹے ہوئے ہیں ان کے اوپر اور ملبہ ڈال کے سارا ملبہ ڈال کر جانا چاہتا، کھڑے ہونے کی ضرورت، اور کھڑے ہوں گے اللہ کے بھروسے پر، ہوا معکم وہ تمہارے ساتھ ہے اے مسلمانوں، تم اس کے وفادار بن جاؤ، اللہ تعالی ہم سب کو اسی رستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔